مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مادری چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل مادری چینل کے سلسلے فیضان قصیدہ بردہ شریف میں ایک بار پھر حاضر ہیں. آئیے درود شریف پڑھنے کی فضیلت سنیے. دعوت اسلامی کے اشاعات ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ ملالیہ کی شہرہ آفاق تصنیف فیضان سنت کے باب فیضان رمضان کے حصے فیضان لیلۃ القدر صفحہ نمبر 1125 پر یہ حدیث پاک مرقوم ہے. اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہن عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قصیدہ بردہ شریف کی فصل سابع یعنی ساتویں فصل کا بیان جاری ہے. آج کے اس سلسلے میں انشاءاللہ سبجل قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 82، 83 اور 84 کے بارے میں ہم سنیں گے. ان تینوں اشعار میں وحی، تو وحی کو صاحب قصیدہ بردہ شریف نے موضوع سخن بنایا ہے. چنانچہ صاحب قصیدہ قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 82 میں یہ فرماتے ہیں، لا تنکر الوحی من رؤیاہ ان لہ قلبا اذا نامت العینان لم ینم. تو لا تنکر، تو انکار مت کر، الوحی اس فعل کا مفعول ہے، لا تنکر الوحی اے سننے والے تو وحی کا انکار مت کر، مر رؤیاہ، رؤیا رؤیتن مصدر سے ہے اور یہ رؤیتن کی جمع ہے رؤیا، تو وہ حالت کے جو خواب میں نظر آئے اس کو عربی میں رؤیتن کہا جاتا ہے. انا حرف مشبہ بالفعل جس کا معنی بے شک، لہو اس میں ضمیر راجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے سننے والے تو وحی کا انکار مت کر، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے قلبن ایسا قلب ہے، اذا نامت العینان جب آنکھیں سو جائیں، لم یا نمی وہ دل نہیں سوتا. اس بابرکت شعر کا مطلب یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس وحی کا انکار نہ کر جو خواب میں آپ پر آئی، اس لیے کہ ان کے لیے ایسا قلب پاک ہے، ان کا دل مبارک ایسا ہے کہ آنکھیں سو جائیں لیکن وہ دل نہیں سوتا. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس شعر میں اس وحی کی تصدیق کا ذکر کیا گیا ہے جو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر خواب کی حالت میں آتی تھی، اور ایسی وحی اس وقت آئی تھی جبکہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرمانے کے قریب تھے، اور وحی کا یہ سلسلہ 23 سال اور 6 ماہ تک جاری رہا۔ اس سے اگلے شعر میں صاحب قصیدہ فرماتے ہیں، فذاک حین بلوغ من نبوته فلیس ینکر فیہ حال محتلم، فذاک اس میں اشارہ ہے، تو یہاں مراد اشارتن الی الوحی فی الرؤیا، خواب کی حالت میں آنے والی وحی اس کا مشارن الیہ ہے، یعنی یہ خواب والی وحی حینا اس وقت تھی، بلوغم من نبوتی کہ جس وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت فرمانے کے قریب تھے۔ فلیسا ینکرو، پس انکار نہیں کیا جا سکتا، فی ہی اس باب میں، حال محتلم محتلم کے حال کا۔ تو اس شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ خواب میں وحی ہونے کا سبب یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت فرمانے کے قریب پہنچ چکے تھے، تو جب انسان اپنی عمر کے کمال کو پہنچتا ہے تو اس کے دعوی احتلام کو رد نہیں کیا جاتا، تو جب ایک عام شخص کے بالغ ہونے کے دعوے کو رد نہیں کیا جاتا تو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت اور آپ کے دعوی نبوت کو کیسے رد کیا جا سکتا ہے؟ تو میرے بیٹھے بیٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مادری چینل کے ناظرین، وہی جو خواب میں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہوتی تھی وہ اس لیے تھی کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کمال نبوت پر اظہار نبوت سے قبل ہی پہنچ چکے تھے، جیسا کہ خود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم عہدہ نبوت اس وقت بھی حاصل کر چکے تھے جبکہ آدم اپنے خمیر میں تھے۔ اس سے اگلے شعر میں صاحب قصیدہ فرماتے ہیں، تبارک اللہ ما وحی بمکتسب ولا نبی علی غیب بمتہم، تبارک اللہ برکت والی ذات اللہ کی ہے، اور ما وحی اور وحی نہیں ہے، بمکتسبی کسبی چیز، یعنی اس مصرے میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات سب سے زیادہ برکت والی ہے، وحی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو بندے کے کسب سے اس کو حاصل ہو، کہ بندہ محنت کرے کوشش کرے تو اس کو وحی کا عہدہ مل جائے، ایسا نہیں۔ ولا نبی علی غیب بمتہم، اور نہ ہی کوئی نبی ایسے ہیں کہ جن کو غیبی خبر بتانے پر جھوٹ کے ساتھ متہم کیا گیا، ان کی طرف معاذ اللہ جھوٹ بولنے کا کی تہمت لگائی گئی۔ تو اس شعر کا ترجمہ یہ ہے، سبحان اللہ، وحی اپنی کوشش سے حاصل ہونے والی چیز نہیں، اور نہ نبی پر غیب کی خبروں میں کوئی اتہام لگایا جا سکتا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مادری چینل کے ناظرین، قصیدہ بردہ شریف کے ان تینوں بابرکت اشعار میں وحی کو صاحب قصیدہ نے اپنے اشعار کا مرکزی خیال بنایا ہے۔ وحی کیا ہوتی ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں، آئیے اس کے بارے میں ہم کچھ مدنی پھول چن لیتے۔ چنانچہ شارح بخاری حضرت سیدنا علامہ شریف الحق امجدی علیہ رحمت اللہ القوی بخاری شریف کی شرح نزہت القاری جلد اول صفحہ نمبر 235 تا 237، اس پہ آپ نے وحی کی بحث ذکر فرمائی، تو علامہ شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وحی کے لغوی طور پر چھ معنی، نمبر ایک اشارہ کرنا، نمبر دو لکھنا، تو وحی کا معنی اشارہ کرنا بھی ہوتا ہے، وحی کا معنی لکھنا بھی ہوتا ہے، نمبر تین پیغام بھیجنا، نمبر چار دل میں بات ڈالنا، نمبر پانچ خفیہ بات کرنا، اور نمبر چھ ذبحہ میں جلدی کرنا۔ تو یہ وحی کے چھ لغوی معانی ہیں، جبکہ اصطلاح شرع میں وحی اس کلام کو کہتے ہیں جو کسی نبی پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ تو وحی اس کلام کو کہتے ہیں جو کسی نبی پر اللہ عز و جل کی طرف سے نازل ہوا۔ تو وحی کے لغوی اور شرعی معانی ذکر کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ وحی کی بنیادی طور پر تین قسمیں، تو انبیاء کے حق میں وحی تین قسم پر ہے۔ نمبر ایک بلا واسطہ ملک، یعنی فرشتہ بیچ میں حائل نہیں، بلکہ فرشتے کے واسطے کے بغیر براہ راست بنفس نفیس باری عز اسمہ کا کلام قدیم سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قدیم سننا کہ جس میں بیچ میں کوئی بھی واسطہ نہیں، تو یہ وحی کی پہلی قسم بغیر وسیلہ فرشتہ۔ جیسے اس کی مثال شب معراج ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سنا، اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ طور پر جو کلام پاک سنا وہ بھی وحی کی اسی قسم سے تعلق رکھتا ہے۔ نمبر دو وحی کی دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں کلام ربانی کو اللہ کے نبی فرشتے کے ذریعے سے سنتے، تو فرشتے کی وساطت سے کلام ربانی آئے، یہ وحی کی دوسری قسم ہے۔ نمبر تین انبیاء کرام کے قلوب میں معانی کا القاء کیا جائے، جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان روح الامین نفث فی روحی، کہ جبرائیل امین نے میرے قلب میں القاء فرمایا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وحی کی یہ تین قسمیں ان سات صورتوں میں منحصر ہیں، یعنی وحی کی ان تین قسموں کی مزید سات صورتیں وہ ذکر کی گئیں۔ نمبر ایک وحی خواب میں ہو، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ہوا۔ نمبر دو قلب میں القاء ہو۔ نمبر تین جرس یعنی گھنٹی کی آواز ہو۔ نمبر چار فرشتہ کسی مرد کی شکل میں آ کر کلام ربانی پیش کرے، جیسا کہ حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام حضرت دحیہ قلبی کی شکل میں حاضر ہوتے تھے۔ نمبر پانچ جبرائیل امین علیہ السلام اپنی ملکوتی شکل میں حاضر ہو، کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس حال میں دیکھا کہ ان کے 600 بازو ہیں جن سے یاقوت اور موتی جھڑتے ہیں، اور آپ نے افق کا احاطہ فرمایا ہوا۔ نمبر چھ اسرافیل علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہوں، جیسا کہ حضرت امام شعبی علیہ رحمت اللہ القوی نے فرمایا کہ ابتداء تین سال حضرت اسرافیل علیہ السلام وحی پر مقرر تھے، اور پھر حضرت جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے سپرد یہ خدمت ہوئی کہ انہی کی وساطت سے پورے کا پورا قرآن پاک نازل ہوا۔ نمبر سات اللہ عز و جل کا کلام قدیم سنے، اللہ کے نبی اللہ عز و جل کا کلام قدیم سنے، خواب بیداری میں ہو، جیسا کہ شب معراج ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، اور کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا۔ تو خواب بیداری میں ہو، خواہ خواب میں ہو، اور پھر یہ سننا حجاب کے ساتھ ہو یا بلا حجاب۔ تو یہ ساتویں صورت وحی کی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو اور مادنی چینل کے ناظرین، وحی کی 7 صورتوں میں بخاری شریف کی ایک حدیث پاک میں 2 صورتوں کا بیان ہے، ایک جرس کی آواز کی مثل اور دوسرا فرشتہ مرد کی شکل میں آ کر کلام کرے، اور جرس یعنی گھنٹی کی آواز کے بارے میں فرمایا کہ یہ وحی آنے کی بقیہ صورتوں میں مجھ پر سب سے زیادہ سخت ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ نزول وحی کی تمام صورتیں اشد ہیں مگر یہ سب سے زیادہ سخت تھی، اور اس کی اصل وجہ تو اللہ اور اس کا رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدتنا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سخت جاڑے کے دن میں نزول وحی کے اختتام پر جبینِ مبارک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پسینہ پسینہ رہتی، اور یہ عام حالت تھی ہر وحی کے لیے، خواہ وہ جرس کی آواز کی مثل ہو یا انسانی پیکر میں فرشتہ آ کر کلام کرنے کی حالت میں۔ تو اس کا سبب یہ ہے کہ نزول وحی سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا تھا، اور اس کے اثر سے چہرے مبارک کا رنگ متغیر ہو جاتا، کبھی سرخ ہو جاتا جیسے بخار سے بے چینی پیدا ہوتی، ویسے ہی بے چینی پیدا ہو جاتی، اور تنفس تیز ہو جاتا یا ناک سے خراٹے کی آواز نکلتی، اور جاڑوں میں چہرے سے پسینے کے قطرات یوں گرتے جیسے چاندی کے موتی جھڑ رہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ نزول وحی کے وقت اگر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہوتے تو اونٹنی بیٹھ جاتی تھی، اور حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری ران پر سر رکھ کر لیٹے تھے کہ یہ آیت کریمہ غیر اولی الضرر نازل ہوئی، تو مجھ کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میری ران ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ اور علامہ شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ محبت وحی، یعنی محبت وحی سے مراد پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، محبت اس میں ظرف ہے جس کا مطلب وحی کے اترنے کی جگہ، تو وحی کے اترنے کی جگہ قلب مصطفیٰ ہے، ذات مصطفیٰ ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ محبت وحی کی وساطت نہ ہوتی تو ران اور اونٹنی کیا ہے، پہاڑ باقی نہ رہتے۔ چنانچہ فرمایا گیا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پر اتارتے تو تم اسے اللہ کے خوف سے جھکا ہوا پاش پاش دیکھتے۔ اللہ اکبر، جس سے پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اس کے ثقل کا جو تحمل کرے اس کی قوت کا کیا ٹھکانہ ہے، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، وحی کا نزول بذریعہ ملائکہ یعنی بذریعہ حضرت سیدنا اسرافیل اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ہوا، تو چونکہ ایک روایت حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں بھی امام شعبی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کی ہے کہ اوائل کے 3 سال وحی لانے کی خدمت ان کے ذمہ تھی، اور پھر حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام حاضر بارگاہ ہوتے، تو فرشتے ایک الگ مخلوق ہیں اور ان کی مخصوص نوع ہے، ایسا نہیں کہ عناصر اور عناصر سے پیدا ہونے والی اشیاء کی فطری قوتوں کا نام فرشتہ ہو، ایسا نہیں۔ جو شخص مخلوقات کی فطری قوتوں کا نام فرشتہ رکھے وہ کافر ہے، تو مخلوقات کی فطری قوتوں کا نام فرشتہ نہیں بلکہ فرشتے ایک الگ مخلوق ہے، اور ہر فرشتے کی ایک اپنی نوعی صورت ہے، جیسا کہ احادیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین علیہ السلام کو دیکھا کہ پورے افق کو گھیرے ہوئے اور ان کے 600 بازو ہیں جن سے موتی اور یاقوت جھڑتے ہیں، مگر بائیں ہما یہ قوت حاصل کہ آپ یعنی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جو شکل چاہیں اختیار فرما لے، جیسا کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سیدنا دحیہ قلبی یا اعرابی کی شکل اختیار کر لیتے تھے، اور اس طرح متعدد بار آپ وحی لے کر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے. تو صاحب قصیدہ بردہ نے قصیدہ بردہ شریف کے شعر نمبر 82, 83 اور 84 میں سرکار عالی وقار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانب کی جانے والی وحی کو موضوع سخن بنایا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مادری چینل کے ناظرین, آج کے سلسلے میں جو پہلا شعر ذکر کیا گیا, اس میں یہ فرمایا گیا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں جو وحی کی جاتی ہے, اے سننے والے اس کا انکار نہ کر, کیونکہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا دل ہے کہ آنکھیں سوتی ہیں اور دل جاگتا ہے. چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے, ان عینی تنامانی ولا ینام قلبی, کہ ہماری آنکھیں سو جائیں لیکن ہمارا دل پھر بھی جاگتا ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ان اشعار کی شرح میں ذکر کیا گیا ہے کہ رویا یعنی خوابیں یہ دو قسم پر ہیں, ایک رویا صادقہ اور دوسری رویا کاذبہ. تو رویا صادقہ اس کی تین صورتیں ہیں, یعنی جو سچی خوابیں اچھی خوابیں نظر آتی ہیں اس کی تین صورتیں ہیں. نمبر ایک تبشیر, کہ خواب کی حالت میں اللہ کے نبی کو خوشخبری سنائی جائے, یا اللہ تعالیٰ جس کو چاہے خواب میں خوشخبری سنائے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی مؤکل فرشتے کے ذریعے اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں خوشخبری سناتا ہے اور خوشخبری دکھاتا ہے. اس رویا صادقہ کی دوسری قسم ہے تحذیر, یعنی ڈرانا, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے کو اس بات سے خوف زدہ فرماتا ہے خواب کی حالت میں کہ وہ طاعت سے دور نہ رہے. اگر وہ اطاعت والے کاموں سے دور ہے تو اطاعت والے کاموں کے قریب ہو جائے اور معصیت سے گناہوں سے دور ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ اپنے کسی نیک بندے کو اس طرح کا خواب دکھاتا ہے کہ جس سے وہ گناہوں سے تائب ہو کر نیکیوں کی طرف راغب ہو جائے. رویا صادقہ کی یہ دوسری صورت ہے, اس کو تحذیر کہتے. اور تیسری صورت ہے الہام, اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی طرف القا فرماتا ہے, الہام فرماتا ہے. جیسے اس کو الہام کیا جائے کہ وہ حج کی سعادت پائے, تہجد ادا کرنے کی سعادت حاصل کرے. تو اس طرح رویا صادقہ, اس کی یہ تین صورتیں ذکر فرمائی گئیں. اور رویا کاذبہ یہ بھی تین صورتوں پر ہے. ان میں سے پہلی صورت رویا ہمہ, اس سے مراد یہ ہے کہ جو دن میں خیالات آتے رہتے ہیں ان خیالات کے آنے کی بنا پہ وہی خیالات رات کو سونے کے بعد خواب میں نظر آئیں. تو یہ رویا کاذبہ کی پہلی صورت ہے. اور دوسری صورت رویا علت, تبخیر معدہ کی وجہ سے یا کسی بیماری کے سبب پریشان قسم کی صورت خواب کی حالت میں نظر آئے. تو اگر کسی کو ڈراؤنے خواب آتے ہوں تو وہ اپنے کھانے پینے میں بھی احتیاط برتے. اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ ملالیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا متکبر پڑھ کر سوئے, انشاءاللہ عزوجل اس کو ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے. تو رویا کاذبہ کی پہلی صورت تھی رویا ہمت, دوسری صورت تھی رویا علت. تو رویا ہمت سے مراد دن بھر کے خیالات کا خواب میں نظر آنا, رویا علت سے مراد بیماری کے باعث پریشان اور ڈراؤنے قسم کے خواب آنا, اور تیسری صورت رویا کاذبہ کی رویا شیطان, اس کو ادغاث الاحلام بھی کہتے ہیں. تو یہ رویہ کاذبہ کی جو تینوں صورتیں ذکر کی گئیں، یہ تینوں قسم کے خواب غیر انبیاء کو ہوتے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کے تمام خواب رویہ صادقہ ہوتے ہیں، بلکہ وہ بمرتبہ وحی مانے گئے ہیں، حتیٰ کہ ان پر عمل کرنا واجب ہے، کیونکہ نبی کا خواب شرعی طور پر حجت ہوتا ہے. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے کہ نیک اور صالح مومن کا خواب انوار نبوت سے 46واں جز ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، خواب اچھے بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں. تو اچھے خواب نظر آئیں تو اس کا تذکرہ کرنے میں حرج نہیں. اور الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کئی اسلامی بھائیوں کو، اسلامی بہنوں کو بہت اچھے اچھے خواب آتے ہیں، حتیٰ کہ کئی عاشقان رسول کو خواب میں رحمت والے آقا، میٹھے میٹھے مصطفیٰ، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الدحا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہو جاتی. چنانچہ دعوت اسلامی کا ایک مدنی قافلہ ناکا کھارڑی بلوچستان میں سنتوں کی تربیت کے لیے حاضر تھا. تو مدنی قافلے کے ایک مسافر کے سر میں 4 چھوٹی چھوٹی گانٹھیں تھیں، جن کے سبب ان کو آدھا سی سی کا درد ہوا کرتا تھا. تو جب درد اٹھتا تو درد کی طرف والے چہرے کا حصہ سیاہ پڑ جاتا، اور وہ تکلیف کے سبب اس قدر تڑپتے کہ دیکھا نہ جاتا. ایک رات اسی طرح وہ درد سے تڑپنے لگے تو قافلے والے عاشقان رسول نے ان کو گولیاں کھلا کر سلا دیا. صبح اٹھے تو حشاش بشاش تھے. انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ عز و جل مجھ پر کرم ہو گیا کہ میرے خواب میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بما 4 یار کرم فرمایا، تیری جب کے دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تمانا مدنی مدینے والے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اس کا درد ختم کر دو. چنانچہ یار غار او یار مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے میرا اس طرح مدنی آپریشن کیا کہ میرا سر کھول دیا اور میرے دماغ سے 4 کالے دانے نکالے اور فرمایا کہ بیٹا اب تمہیں کچھ نہیں ہوگا. واقعی وہ اسلامی بھائی بالکل تندرست ہو چکے تھے. سفر سے واپسی پر انہوں نے دوبارہ چیک اپ کروایا. ڈاکٹر نے حیران ہو کر کہا کہ بھائی کمال ہے، تمہارے دماغ کے 4 دانے غائب ہو چکے. اس پر اس نے رو رو کر مدنی قافلے میں سفر کی برکت اور خواب کا تذکرہ کیا. ڈاکٹر بہت متاثر ہوا. اس اسپتال کے ڈاکٹروں سمیت وہاں موجود 12 افراد نے 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی نیتیں لکھوائیں، اور بعد ڈاکٹرز نے اپنے چہرے پر ہاتھوں ہاتھ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی نشانی یعنی داڑھی مبارک سجانے کی نیت کی. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق.